مہینے کا اسلام مہینے کا آخر آخری یعنی جمعرات کی شب سے جمعرات کی شب جمعہ کی شب اور ہفتے کی شب اتوار کے دوپہر چھٹی فری اسٹائل سے ہوتا ہے رات کو پیر کے ساتھ رکو اور دن میں اپنے کام پہ چلے جاؤ کام سے واپس پھر پیر کے پاس آ جاؤ اس کو کہتے ہیں فری اسٹائل سے ہوتا ہمارے دوستوں کو کام وہاں پہ جانا ہوتا ہے کام سے واپس آ کے گھر کا چکر بھی لگائے جاتے ہیں زیارت مقصود ہوتی ہے زیارت کر کے بھی آ جاتے ہیں یہ ہمارے حضرت سے کسی نے عرض کیا خادم تھے کہ میں استنجے کے لیے جا رہا ہوں بہت دیر سے آئے ہم نے پوچھا بھائی اتنی دیر وہ کچھ غلام کام بھی تھا فرمایا کہ وغیرہ لگا لیا کرو ایک استنجا وغیرہ کر کے حاضر ہوتا ہوں وغیرہ میں جو ہے بہت کچھ آ جاتا ہے نعت شریف کے اشعار پیش خدمت ہیں گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا
ماشاءاللہ
ان اشعار کو پڑھ کے میرا دل گلستان ہو جاتا ہے جب سے یہ مطلب اس کا دل میں آیا ہے اللہ نے دل میں ڈالا ہے کہ عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا یہ ایک عجم یہ ہے جو غیر عرب ہے سعودی عرب کے علاوہ اس کو عجم کہتے ہیں نا اور وہ عرب ہے اور ایک عجم کا بیابان ہے گناہوں کا بیابان گناہوں بھری زندگی اجاڑ ویران کانٹے دار مصیبت زدہ پریشان حالی بدحالی ایسی زندگی اچھی ہے کہ گل و گلزار زندگی اچھی ہے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیاں اور اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار، اللہ کی مدد، اللہ کا خاص تعلق، یہ والی زندگی اچھی ہے نا. تو اس کا ایک مفہوم اس شعر کا یہ بھی ہے، عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی، نیک زندگی، صالح زندگی، صالح اعمال والی زندگی، اچھے اعمال والی زندگی، سنتوں کا اتباع والی زندگی میں اختیار کروں گا، اور اس سے گلستان طیبہ یعنی اللہ کا قرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کروں. کیسی پیاری بات ہے، عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، اپنی زندگی کو میں خوشحال بناؤں گا، اللہ والی زندگی بناؤں گا، پاکیزہ زندگی بناؤں گا، اور سنتوں کے اتباع والی زندگی جو کامل نمونہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سب سے بہترین نمونہ تھا. کیا آیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس سے بہترین کیا نمونہ ہوگا؟ کائنات میں کوئی بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اپنی زندگی کو احسن بناؤں گا، حسین بناؤں گا، سنتوں کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے طریقوں پر چل کر اپنی زندگی کو گل و گلزار، گلستان طیبہ بناؤں گا، ہے نا. خوشیوں والی زندگی، چین والی زندگی، سکون والی زندگی، عزت والی زندگی، حیا والی زندگی، با وفا زندگی، ہے نا. یہ کتنی اچھی باتیں ہیں، با وفا ہونا. بے وفا ہونا اچھا ہے کہ با وفا ہونا؟ خوشحال ہونا اچھا ہے کہ بدحال ہونا؟ پاکیزہ ہونا اچھا ہے کہ ناپاک رہنا اچھا؟ پھر دیکھیے کیا زندگی ہم چاہتے ہیں. اچھی ہر انسان، ہر معقول آدمی جو صاحب عقل ہے، وہ اچھی پاکیزہ زندگی چاہتا ہے، وہ با وفا زندگی چاہتا ہے، با حیا زندگی چاہتا ہے، اعمال صالحہ والی زندگی، نیک بننا چاہتا ہے، اچھا بننا چاہتا ہے. تو یہ شعر جو میں پڑھوں گا تو ہر آدمی یا تو پڑھے یا دل میں کم سے کم ارادہ ہم کر لیں کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کی پوری کوشش کریں دل سے، یہ نہیں کہ زبانی ہو، بلکہ دل سے ہم کوشش کریں گے کہ ہر گناہ کو ہم چھوڑیں گے، اور اللہ کا پیار ہم حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ کو حاصل کریں گے. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، اور ساتھ میں ظاہری نیت بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عجم سے اٹھا کر عرب کی حاضری بھی نصیب فرماتا ہے، اپنے گھر کی حاضری اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی حاضری سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. جن جن کو تڑپ ہے اللہ ان کو بھی نصیب فرمائے، اور جن کو تڑپ نہیں ہے ان کو تڑپ بھی نصیب فرما دے، پھر حاضری نصیب فرما دے، اور جس کو تڑپ ہے اس کی تڑپ کو اور زیادہ کر دیں. ارے تڑپ پہ، اپنی تڑپ پہ مطمئن رہنا تڑپ تھوڑی ہے، تڑپ تو ہے جو تڑپتا ہی رہے، بس اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، حتیٰ کہ جان بھی دیتے محبوب پاک کے قدموں میں. ایک بزرگ کا واقعہ ہم نے ابھی حضرت کے بیان میں ہمیں سنا کہ ایک بزرگ تھے، وہ قافلے حج میں جا رہے تھے، تو بس وہ عجیب عجیب دیوانوں کے، اللہ کے دیوانوں کو پہچانے نہیں آتے، لوگ سمجھتے تھے کہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں بیچارے، تو یہ کیا جا رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے بڑے ہیں جا رہے ہیں. جب وہاں اللہ کے گھر پہ پہلی نظر پڑی تو بس انہوں نے ایک آہ کھینچی اور وہیں انتقال کر گئے. کیا محبوب کے گھر میں کیا انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، کیسی محبت تھی، کیسا عشق تھا، ہے نا. تو یہ تڑپ جو ہے اللہ تعالیٰ اور بڑھاتا رہے تب تو مزہ ہے. ہمارے حضرت میرزا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نعت شریف ہے، اس میں آئینۂ محبت میں ہم نے پڑھی بھی تھی، یہاں پھر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو شعر ہے کہ ماجرا یہ پیش آئے بر درے کوئے حبیب، ماجرا یہ پیش آئے بر درے کوئے حبیب، جان لبوں پر ہو اور نظر سوئے حبیب. کیسا شعر ہے نا، ماجرا یہ پیش آئے بر درے کوئے حبیب، جان لبوں پر ہو اور نظر سوئے حبیب صلی اللہ تعالی. اللہ اللہ ہم سب کو یہ جذبہ عطا کرے. آگے آگے آ جائیے, جگہ خالی نہ رہے, بس آرام سے بیٹھیں لیکن جگہ خالی نہ ہو. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا, عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا. یعنی دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے گنبد خضرا کے دیدار سے, محبوب پاک کی حاضری سے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جیسا کہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مضمون بیان فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی نازل ہوئی تو کوہ طور پہاڑ تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. بعض مفسرین نے تو یہ تفسیر فرمائی ہے کہ اللہ کی تجلی کو وہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا, تو کون برداشت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, لیکن مفسرین جو عاشقین ہیں انہوں نے عجیب تفسیر دی ہے, کہا کہ پہاڑ جو ہے اللہ کا عاشق تھا, جب تجلی نازل ہونے لگی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ تجلی کے انوارات اندر اندر ذرے ذرے میں جذب ہو جائیں.
اللہ
یہ کبھی نور ہوگا کبھی نور برس رہا ہے, کبھی دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں, وہ انوارات جو ہے وہ جذب ہو رہے ہیں. سبحان اللہ.
میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا.
رنجور مانے غم زدہ, ندامت, ندامت ہوگی مجھے. اور یہ ندامت جو ہے کیسے نصیب ہوتی ہے, خوب استغفار و توبہ کرے, گناہوں کو چھوڑے اور کسی اللہ والے سے تعلق جب تک نہ کرے گا. میرے دوستو یہ عادت اللہ یہی ہے, اگرچہ انسان خود سے مجاہدہ کرے اور شریعت کا سنت کا مطالعہ کرے اور عمل کرے تو انشاءاللہ نجات اس کی بھی ہے, لیکن عادت اللہ یہ ہے کہ نصیب نہیں ہوتا جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہ کرے, اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے, اس کو اطلاع حال اور اتباع تجویزات نہ کرے, گناہوں کے کانٹوں سے جان نہیں چھوٹتی. میرے دوستو دل گل و گلزار نہیں ہوتا, آدمی لاکھ لگا رہے عبادت میں لیکن میرے دوستو وہ بات پیدا ہی نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے کہ عادت اللہ یہی ہے. جب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, تو یہ ایسی تو نہیں فرما دیا دوستو, یہ خدائی منشور ہے اللہ والا بننے کا. اللہ والے جب بنو گے, جب کسی اللہ والے سے تعلق کرو گے. ہاں زمانے سے یہی دستور چلا آ رہا ہے میرے دوستو, ورنہ اللہ تعالیٰ کو قدرت تھی کہ قرآن پاک نازل فرماتے اور سب کے دلوں میں ڈال دیتے اس وقت کی انسانیت کے, کہ بھائی اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھو, اس پہ عمل کرو, کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن اس کو سمجھانے کے لیے, اس کی باتیں سمجھانے کے لیے, اس کے مطلب سمجھانے کے لیے, عمل کر کے دکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کیا ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں پہنچی کفار سے اور دشمنوں سے, کیسے کیسے فاقے گزر گئے, کیسی کیسی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی امت کی خاطر, کیسے لہو لہان بھی کیے گئے, کیسی اذیتیں دی گئے. کیا دکھانا تھا اللہ کو کہ کہ اصلاح جو ہے اور قرآن پاک پر عمل اور اصلاح کا ذریعہ کتاب نہیں ہوا کرتی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء اللہ بھی آتے رہیں گے ان سے اصلاح ہوگی. میرے حضرت کا عجیب ایک جملہ ہے کہ آدمی آدمی بناتا ہے.
بے شک
سنا آپ نے آدمی آدمی بناتا ہے. ہاں میرے حضرت نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت تھے لیکن کعبے میں اللہ نے یہ طاقت نہیں رکھی کہ وہ اپنے اندر سے بتوں کو نکال دیتا. بتوں کو کس نے نکالا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب فتح مکہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو اپنی چھڑی کو ایسے اشارہ فرماتے وہ بت دھڑام سے نیچے گرتا. ہر بت کی طرف اشارہ فرماتے وہ بت ریزہ ریزہ ہو کے گر جاتا تھا. لیکن اس سے پہلے آپ کی 23 سالہ دور کی زندگی دیکھیں اس سے پہلے یہ ہوا نہیں. لیکن جب فتح دہلی اور تمام مجاہدات سے گزارا حتیٰ کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی آیت نازل ہوئی کہ فرمایا کہ وزلزلوا زلزالا شدیدا, ہم نے ان کو ایسا آزمایا کہ ان کے دلوں پر زلزلے طاری ہو گئے, کلیجے ان کے منہ کو آ گئے. یہ سب کیا تھا میرے دوستو؟ دین انسان سے اللہ نے پھیلایا ہے. رجال اللہ, کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ کی بھی ضرورت ہے. اس لیے جب تک کسی کامل اللہ والے سے تعلق نہ کرو گے اس وقت تک وہ بات پیدا ہو ہی نہیں سکتی. اور سب سے بڑی خاصیت اس راستے کی یہ ہے, کسی اللہ والے سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دائرہ مردودیت سے یہ خارج, یعنی دائرہ عبدیت سے خارج نہیں ہوگا, اس نے خاتمہ نصیب ہوتا ہے میرے دوستو. کسی کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کی جو شاعر نے کہا ہے, یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بے ریا, کہ یہ کچھ زیادہ نہیں کہہ دیا کہ ایک زمانہ اللہ والوں کے ساتھ گزارنا تھوڑا سا وہ ایک لاکھ ایک سو سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے, کچھ زیادہ معلوم ہوتا ہے. شاید نے مبالغہ کر دیا, بلکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب فرمایا؟ فرمایا کہ مفتی صاحب شاعر نے کم کہا ہے, یہ تو کہنا چاہیے تھا کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر لکھ سال طاعت بے ریا, ایک لاکھ سال کی طاعت بے ریا سے افضل ہے جناب. یہ حکیم الامت مجدد الملت کا قول ہے. اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے جو تعلق کر لیتا ہے, یعنی دین متین کے راستے پر چل گیا, خدائی منشور پر وہ چل گیا, تو کیا اس کو مل گیا کہ دائرہ عبدیت سے اب وہ خارج نہیں ہوگا. ہاں یہ کتنی بڑی بات ہے. شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی اور سب سے بڑا یعنی عارف بھی وہ تھا, اور فرمایا کہ اس میں تین عین تھے کہ عارف بھی تھا, عابد بھی تھا اور عالم بھی تھا. تمام انبیاء کی شریعت کا اس کو علم تھا لیکن چار میں سے ایک عین اس کے پاس نہیں تھا کہ وہ عاشق نہیں
تھا.
اللہ کا عاشق ہوتا تو فوراً اللہ نے جب اس پر سے نظر رحمت ہٹائی فوراً اللہ سے کہتا, ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر شیطان یہ کہہ دیتا کہ انظر الیہ, اللہ مجھ پر ایک نظر رحمت ڈال دیجئے, غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے, سب بسب معاف ہو جاتا. لیکن ظالم تکبر کی وجہ سے یہ اکڑ گیا اور کہا کہ نہیں, انا خیر منہ, میں تو ان سے افضل ہوں. آدم علیہ السلام مٹی کے ہیں اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے, مٹی کا کولا نیچے ہے آگ اوپر ہے, میں ان سے افضل ہوں. ظالم عاشق ہوتا تو یہ نہ دیکھتا کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے بلکہ یہ دیکھتا کہ میرے محبوب پاک کا حکم ہے. سنا آپ نے, تو عالم بھی تھا اور عابد بھی تھا اور عارف بھی تھا, پہچانتا بھی تھا. پہچان کی کیا ہے کہ کیسے پہچانتا تھا؟ میرے حضرت فرمایا کہ اس کو معلوم تھا, اتنا بڑا عارف تھا کہ اتنی سب غلطی کے باوجود یہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر تعصب سے پاک ہے, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر برس سکتی ہے. تبھی تو اس نے مہلت مانگی کہ مجھے ذرا مہلت دیجئے, میں آپ کے بندوں کو دیکھیے کیسا گمراہ کرتا ہوں, کیسا بہکاتا ہوں. اتنا بڑا عارف بھی تھا, اس کو معلوم تھا کہ اس وقت جو مانگوں گا ابھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے مغلوب نہیں ہو سکتے, جو مانگوں گا مل جائے گا دینا چاہیں گے. اتنا بڑا عارف بھی تھا تو بتائیے کیا چیز نہیں تھی؟ عاشق نہیں تھا, عشق نہیں تھا اللہ کا, محبت نہیں تھی. تو یہ محبت وہ چیز ہے جو اہل محبت سے ملتی ہے دوستو, کتابوں سے نہیں ملتی, نہ کتابوں سے نہ وعدوں سے نہ ذر سے پیدا. یہ شعر حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی نور اللہ مقدم نے کئی جگہ اپنے بیانات میں پڑھا ہے. یہ اکبر الہ آبادی جو جسٹس تھے انگریزی دان تھے ان کا شعر ہے میرے دوستو. اللہ والوں سے کیا ملتا ہے کہ انگریزی دان نے کیسا شعر کہہ دیا کہ یعنی اس شعر کو ایک مجدد زمانہ اپنی جگہ جگہ بیانات میں ذکر کر رہا ہے. یہ ملتا ہے دوستو اللہ والوں سے. ہاں جی, نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا. جزاک اللہ. نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا. زر مانے دولت پیسہ, اس سے نہیں حاصل ہوگا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. گناہوں سے اپنے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کیفیت ہے, یہ کیفیت جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہو, گناہوں کو نہ چھوڑے, تو یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. ورنہ دیکھتے ہیں کہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہو یا کعبۃ اللہ شریف میں حاضری ہو, وہاں لوگ کیمرے سے زیادہ لطف اٹھاتے ہیں, اس کی تصویر کھینچ لی, اس کی تصویر کھینچ لی. روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حد کر دیتے ہیں کہ وہاں کے نقش و نگار کو کیمرے میں محفوظ کر رہے ہیں. ان کو اس صاحب روضہ سے کوئی سروکار نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کس قدر بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے وہاں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو حاضری میرے دوست ایسے ہونی چاہیے کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ, انتہائی آہوزاری کے ساتھ, آہو فغاں کے ساتھ, اپنے گناہوں کے استعذار کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے امیدوار بن کے وہاں حاضری ہونی چاہیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہ ادھر ادھر کے نقش و نگار ہم لے رہے ہیں, موبائلوں میں تصویریں لے رہے ہیں اور اپنی سیلفیاں بنا رہے ہیں. عجیب یہ عذاب عقلوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے اوپر کہ یہ عذاب ہے نا. کس طرح ہمارے ڈاکٹر اقبال کا شعر ہمارے حضرت نے سنایا بھی پچھلے عمرے میں, شاید میں پہلے بھی سنا چکا ہوں. انہوں نے فارسی شعر کہتے تھے وہ, تو انہوں نے فارسی شعر کہا اور میرے مرشد نے فرمایا کہ شاید اس شعر کی میں امید کرتا ہوں کہ اس شعر ہی کی بدولت ان کی نجات ہو جائے. ایسا زبردست انہوں نے شعر کہا ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید جا. یا یہ وہ دربار ہے میرے دوستو کہ یہ عرش سے بھی نازک تر دربار ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہم کس حال میں وہاں جا رہے ہیں, ہمارا حلیہ کیسا ہے, آج کل ہمارے کتنے تو ڈھکے ہوئے نہیں ہیں, ہماری داڑھی پوری ہے کہ نہیں سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق ہمارا لباس ہے کہ نہیں ہے, گناہوں کا استعذار ہے کہ نہیں ہے, کیا ہمارا احوال ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر. زیر آسمان یہ جو دربار ہے یہ ایسی ادب کی جگہ ہے. ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر, عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے یہ. ہاں یہ بات کم لوگ سمجھتے ہیں کہ عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے, کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے اللہ والے جنید اور بایزید بستامی یہ اپنے ہوش گم کر دیتے ہیں. نفس گم کر دمی آیت جنید اور بایزید ہی جا, بڑے بڑے لوگوں کے ہوش گم ہو جاتے ہیں. ایسی جگہ ہے تو ایسی جگہ کس حال میں ہمیں جانا چاہیے دوستو. اپنے دل کو بنانے کی ہم فکر کریں, جب دل کو ہم بنا لیں گے پھر وہاں کی حاضری ہوگی, پھر وہاں کے انوارات ہمیں کھلی آنکھوں نظر آئیں گے. آپ عالم ہو, آپ فاضل ہو, کتابیں پڑھے ہوئے ہو, استاد ہو, پڑھانے والے ہو, کوئی بھی ہو, میرے دوستو دل بنانے کی ہر ایک کو ضرورت ہے. اور دل بنتا ہے دل والوں سے میرے دوستو. جو اپنا دل بنا چکے ہیں ان کے پاس بیٹھو, ان کے دلوں میں بس جاؤ, ان کی محبت کو اپنی جانوں میں بساؤ, اپنی جانوں میں, تب جا کے کہیں یہ مال ملے گا. فاضل صاحب رحمت اللہ علیہ کو مفتی جمیل احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت آپ کو جو یہ دولت ملی ہے, یہ اللہ والی دولت, یہ عشق و محبت کی دولت, ہمیں بھی دے دیجئے. تو فاضل صاحب نے کیا فرمایا کہ میں یہ ملی نہیں ہے یوں, قلب و جگر ہوئے ہیں خون, کیوں میں کسی کو مفت دوں, میں میری مفت کی نہیں. ہاں پھر فرمایا کہ دل کچھ نہ پوچھو, دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو, دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے. کتنی کتنی ڈانٹیں خواجہ صاحب نے حکیم الامت کی کھائی ہیں. جناب ایک دفعہ خانقاہ سے نکال دیا ناراض ہو کر حضرت تھانوی نے, اور فرمایا کہ آپ خواجہ صاحب آپ بہت بھولتے ہیں, آپ کو خانقاہ سے ہم باہر نکال رہے ہیں. ناراض ہو کے باہر نکال دیا. اب یہ دیکھو کہ یہاں ایک طریقہ شیطانی ہے
اور ایک طریقہ عشق و محبت کا ہے. شیطانی یہی کہ بھائی ہم تو ڈپٹی کلیکٹر تھے, ڈپٹی کلیکٹر تھے تو کہتے ہیں بھائی واہ میں مجھے انسان کا سے نکالا, میں تو ڈپٹی کلیکٹر ہوں, مال والا ہوں, یہ ہوں وہ ہوں. تو محبت اور عشق کی کرامت دیکھو کہ باہر جا کے فٹ پاتھ پہ بستر ڈال دیا, بستر ڈال دیا, لیکن نکل تو گئے کیونکہ حکم تھا شیخ کا, لیکن بھاگے نہیں, دروازے پہ اپنا بستر ڈال دیا اور ایک پرچی پر جو ہے یہ لکھ کر بھیجا, ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے, ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے, حکومت اپنی اپنی ہے, کہیں ان کی کہیں میری. میں میونسپل کا آدمی ہوں, مجھے فٹ پاتھ سے کوئی نہیں ہٹا سکتا, وہاں خانقاہ میں ان کی حکومت ہے, انہوں نے نکال دیا, نکالنے کی حکومت ان کی ہے, نہ نکلنے نہ بھاگنے کی حکومت ہماری. یہ ہے عشق و محبت دوستو. کیسی کیسی ڈانٹیں کھائیں, کیسے کیسے رگڑے لگائے, تب جا کے ان کو دیکھو کہ بڑے بڑے علماء کے پیر ہوئے ہو, ایک مستر تھے لیکن اللہ کی محبت اور عشق ایسا حاصل ہوا کہ بڑے بڑے علماء کے پھر وہ پیر بنے. تو دوستو جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہوگا دل بنے گا نہیں, اور دل بنے گا نہیں تو وہاں کی حاضری اوپری اوپری ہوگی, اور جو دل بن جائے گا کسی اللہ والے سے عشق و محبت کی آگ لے کر جاؤ گے, پھر دیکھو کہ وہاں کے انوارات کا کیا عالم ہوتا ہے. ایک بزرگ آواز لگا رہے تھے بزبان حال, لوگ چلے چلے جا رہے تھے نفل عمرہ نفل حج کے لیے, بھائی فرض حج تو وہیں جا کر ہوگا, استطاعت ہے تو حج فرض ہو گیا تو حج فرض وہیں جا کر ہوگا, لیکن نفلی عمرے اور حج کے لیے وہ کہہ رہے تھے بزبان حال کہ قوم بھی حضرت تک اجاہر اجاہر معشوق ہم ہی جہاز بجائے بجائے. ارے تم جو ہے قوم جو حج و عمرے کے لیے دوڑے دوڑے جا رہے ہو نفل عمرے کے لیے کہ وہاں جائیں گے ثواب کمائیں گے, ارے کچھ وہاں کے گھر والے جس گھر پہ جا رہے ہو اس گھر والے سے کچھ ملاقات ہے, کچھ شناسائی ہے, کچھ محبت و عشق کا معاملہ ہے, کچھ راز و نیاز کا معاملہ ہے؟ ارے نہیں, معشوق تو یہاں دل میں بیٹھا ہے بھائی, کعبہ دل نہیں بناتا میرے دوستو, آدمی آدمی بناتا ہے, انسان سے اصلاح ہوتی ہے, انسان دل بناتا ہے. تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آؤ, پہلے معشوق کی محبت تو لے لو, معشوق کی شناسائی لے لو, ان سے معرفت جان پہچان کچھ لے لو, پھر جا کر دیکھو کہ وہاں کے انوارات کیا ہوتے ہیں. ورنہ کیا ہوگا, وہاں وہی ہوگا کہ وہاں جا کے اوپر جا کے منزل پہ جائیں گے اور وہاں بڑی بڑی بلڈنگوں کی تصویریں لیں گے اور وہاں طواف کرنے والی عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں, سب کی وہ تصویریں بنائیں گے, ہے نا, اس بیکار کے مشغلے میں وہ مشغول ہو جائیں گے اور اللہ سے محروم ہو جائیں گے. اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے اللہ سے محروم, کتنی بڑی محرومی ہے دوست. گناہوں سے اپنے میں رنجوروں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجوروں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا, عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا, گلستان پہواز سے مسرور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, میں سے غباروں میں مستور ہوں گا, میں سے غباروں میں مستور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, میں ایسے غباروں میں مسرور ہوں گا. وہاں کی مٹی بھی دوستو کیسی مبارک ہے, کیوں نہ ہو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لاتے تھے تو اپنے جسم مبارک سے چادر بھی اتار دیتے تھے کہ مدینہ کی مٹی مجھے لگ جائے. کیسی محبوب جگہ ہے وہ بھائی دوستو. وہاں کیا وجہ ہے اس کی کہ مدینہ پاک سے دین کی اشاعت ہوئی, دین کی اشاعت. دیکھو اللہ کا دین کتنا قیمتی ہے کہ اس دین کی ببرکت سے وہ مٹی بھی بابرکت ہو گئی, قیمتی ہو گئی. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, میں سے غباروں میں مسرور ہوں گا, میں روزے پہ صلی علی نذر کر کے, میں روزے پہ
صلی علی ند کر کے بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا. درود شریف پڑھنے کا درود شریف کی تسبیح بتائی جاتی ہے نا ہمارے یہاں چار تسبیحات بتائی جاتی ہیں، ایک کلمہ شریف کی، ایک اسم ذات اللہ اللہ کی جو مردوں کے لیے ہے، اور خواتین کے لیے سبحان اللہ کی تسبیح ہے. تو اور اس کے علاوہ استغفار اور درود شریف. درود شریف پڑھنے کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے یہ سکھلایا ہے کہ اس تصور سے درود شریف پڑھو کہ میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی برسات اور آبشار وہاں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ رہی ہے اس کے چھینٹے میروں پر بھی آ رہے ہیں. اگر اس استعداد سے درود شریف پڑھو پھر دیکھو زیادہ دھیان، بہت زیادہ دھیان لگانا ضروری نہیں، ہلکا سا دھیان رکھے. میں روضے پہ صلی علی ند کر کے بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا. مدینے کے انوار شام و سحر سے، مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا. میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. وہاں جو حاضری ہے تو اللہ کی توفیق سے، ہمارا کوئی کمال نہیں. ہاں یاد رکھنا بھائی، ہم سب میں بھی سب بھی کہ بلاتے ہیں تو ان کا احسان ہے، ان کا کرم ہے. مغرور نہ ہو کہ صاحب ہمیں، ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہم ہر دفعہ جا رہے ہیں، چھ چھ مہینے میں جا رہے ہیں، تین تین مہینے میں جا رہے ہیں، بڑا ہم نے کچھ کر لیا. جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا میرے دوستو، بس وہ سب سے گھٹیا آدمی ہے. فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو شخص اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے خدا کے ہاں وہ برا ہوتا ہے، اور جو آدمی اپنی نظر میں برا ہوتا ہے کہ بھائی میں کتنا گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، بس وہ اللہ کے دربار میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. پھر مرشد فرماتے تھے یہ جو من تواضع للہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے تواضع اختیار کی، اس میں للہ کی قید، دیکھو کلام بلاغت ہے نبوت کی کیسی، کہ للہ کی قید لگا دی کہ تواضع اس لیے نہیں کہ لوگوں میں بلندی حاصل کروں میں تو تواضع اختیار کروں، بلکہ للہ کی شرط لگا دی کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار اس کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتے ہیں، اپنے دربار میں بھی بلندی عطا فرماتے ہیں، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. اور جب اللہ کے ہاں کسی کا درجہ بلند ہو جائے دوستو، پھر دنیا میں وہ رسوا کیسے رہے گا، دنیا میں بھی لوگ اس کی عزت کریں گے. مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. ہر ایک عمر میرا ہے سنت پہ چل کر، ہر ایک عمر میرا ہے سنت پہ چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا. منصور معنی کامیاب ہو جاؤں گا، یعنی کیا ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں. دیکھیے اس کو یاد کر لیجئے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اور کوئی راستہ نہیں میرے دوستو. سنتوں پہ جو چلے گا، سنتوں کو جو اہتمام کرے گا وہی کامیاب ہوگا. خلاف سنت راستہ کوئی قبول نہیں ہے اللہ کے، ہاں کوئی راستہ قبول نہیں خلاف سنت. جل جلالہ ہر ایک عمر میرا ہے سنت پہ چل کر، ہر ایک عمر میرا ہے سنت پہ چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا. یہاں بھی کرم لگا دیا. دیکھو کہ اللہ کا کرم ہوگا, ان کی نگاہ کرم ہوگی تب کام بنے گا, ورنہ کام بن نہیں سکتا. دوستو ہر ایک راہ سو ہر ایک امر میرا ہے, سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا. خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے, احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا. پابند دستور یعنی اللہ کے قانون کا پابند, ان سے سبق لینا کہ ایک ہی دن میں 70 صحابہ نے جانیں پیش کر دی, اور ایک کیا جان اگر ان کو 100 جان بھی عطا ہوتی تو بھی وہ اللہ پر فدا کر دیتے, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دیتے. ہاں سینکڑوں جانیں بھی ان کو عطا ہوتی ہیں, ایسا عشق و محبت تھا بھائی دوستو. لیکن ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کیا حال ہے کہ کہتے ہیں بھائی شرعی پردہ کرو, نکاح کی حفاظت کر لو, نہ محرم حکومت جو کہتے صاحب یہ تو ہمارے بچپن سے گھر میں رہتے آئے ہیں, کیسے پردہ کرے. ارے اللہ کا قانون پڑا ہے کہ ہمارے آپ کا قانون پڑا ہے؟ رشتے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے کہ ہم نے آپ نے بنائے؟ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارے سر سے پیر تک ہم پر کس کی حکمرانی ہے؟ دوستو ہم کیوں اپنی مرضی اور شیطانی مرضی کو چلانا چاہتے ہیں؟ کیسے ہم ہمت نہیں کرتے؟ اللہ کا قانون ہے اس کو ہم کیسے توڑ لیتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ تو جانے دے رہے ہیں, ہم سے اتنا کام نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھر کے نامحرم رشتے داروں سے, دفتر والیوں سے اور مارکیٹ والیوں سے اور اسپتال والیوں سے ہم بے تکلف چبر چبر باتیں کرتے ہیں. وہاں ہم بھول جاتے ہیں, یہاں تو شہر دیکھ رہا ہے, وہاں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہاں بھول گئے کہ شہر تو یہاں ہے نہیں, لوگ تو یہاں ہے ہی نہیں, ہم تو سامنے دیکھ رہے ہیں اور کنکیوں سے جو ہے وہ ہم حرام مزہ بھی لے رہے ہیں. ادھر لڑکی بیٹھی ہے, ادھر نامحرم بیٹھی ہے, ادھر سامنے نامحرم ہے, تو کوئی دیکھ تو رہا نہیں. ارے ظالم کیسے تم بھول جاتے ہو؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے الگ یہ عالم بھی اندم رہا یہ رہا, کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز. اللہ تو ہم کو دیکھ رہے ہیں میرے دوستو, ہم کیوں اتنی جھٹائی اور بے وفائی کرتے ہیں اللہ سے جب ہم غیروں کو دیکھ رہے ہیں؟ میرے دوست ایک آدمی کسی عورت کے پیچھے بھاگا بھاگا جا رہا تھا اور اس سے دعوے کر رہا تھا کہ ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں, بہت عشق کرتے ہیں. تو اس نے پلٹ کے کہا کہ دیکھو میری بہن جو ہے وہ مجھ سے زیادہ حسین, وہ دیکھو پیچھے آ رہی ہے. وہ ظالم جو تو صورت پرست تھا, اس نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا تو ایک تھپڑ اس کو لگایا کہ ظالم تو میرا عاشق تھا, تو حسن کا عاشق ہے, اور حسن کا کیا عاشق ہے؟ تو میرے گندے مقامات کا عاشق ہے. بتائیے یہ حسن پرستی کا کیا انجام ہوتا ہے آخر میں؟ گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو گناہ کہاں سے ہوتا ہے؟ گندے مقامات سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ظالم کو ایک تھپڑ لگایا. میرے مرشد فرماتے تھے کہ ایک انسان ایک مخلوق ہوتے ہوئے اتنی غیور ہے کہ وہ اس کو برداشت نہ ہوا کہ دوسری حسین عورت کو یہ دیکھے, تو اللہ تعالیٰ تو کیسی ضرورت والی ذات ہے, اللہ کو کیسے برداشت ہوگی, کیسے گوارا ہوگا کہ میرا بندہ میرے ہوتے ہوئے مرنے والی لاشوں پر مرے؟ ہاں کیسے گوارا ہوگا؟ کچھ تو ہم سوچیں دوستو, آخر قبر میں جانا ہے, وہاں کون سی حسین کام آئیں گے؟ کوئی حسین ساتھ اترے گی قبر میں؟ کوئی نیٹ ساتھ اترے گا قبر میں؟ دوستو ذرا قبر کا تھوڑا سا مراقبہ تو کرو, جس سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو قبر کا مراقبہ کرے وہ 2-3 منٹ روزانہ, کہ قبر میں اسی حسین کو جس کو ہم آج تاک جھانک کر رہے ہیں, اس کے گالوں کو کیڑے کھا رہے ہیں, کالے بال سفید ہو رہے ہیں, پورے جسم کو کیڑے کھا رہے ہیں ہزاروں, تو آپ دل لگاؤ گے اس سے؟ اب کوئی ہے دل لگانے والا؟ یا ہم قبر میں چلے گئے, اب کوئی حسین کو پکار کے دیکھو, کوئی ہے ساتھ اتارنے والا؟ کوئی نیٹ اتارنے والا ہے کہ لائیے صاحب آپ قبر میں, آپ کا وقت کیسے گزرے گا؟ کہتے ہیں ٹائم پاس نہیں ہو رہا, ٹائم کیسے پاس کرے؟ اور یہ چیز ہم اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, رمضان میں اور زیادہ ہونے لگتی ہے, جس میں اور زیادہ بچنا چاہیے وہاں اور زیادہ ہو رہا ہے کہ بس روزہ رکھا ہے, بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ پہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مقوم ہے گناہوں کو نہ چھوڑے نمازوں کو نہ پڑھے تو اس کا روزہ ایسا ہے جیسے صبح سے لے کے شام تک سوائے بھوکا رہنے کے اس کو کچھ حاصل نہ ہو. میرے دوست تو کیا فائدہ؟ تو گناہ جس کی جو گناہ غیر رمضان میں ہے وہ گناہ کی سنگینی رمضان میں اور زیادہ ہو جائے گی. تو کہتے ٹائم پاس کیسے ہوگا, ٹائم پاس نہیں ہو رہا.
قبر میں سوچوں کہ قبر میں کیسے ٹائم پاس ہوگا، کیسے وہاں دل بہلاؤ گے، کس سے دل بہلاؤ گے؟ وہاں تو آ جائیں گے، ابھی ٹینٹ میں دبایا اسرائیل علیہ السلام نے، آپ کہہ رہے ہیں ذرا ایک منٹ کی مہلت دے دیں، ہم جو ہے دو رکعت توبہ کی پڑھ لیں، ہوگا؟ ایک سیکنڈ دیا جائے گا، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا دوستو. اس وقت کو یاد کرو، اپنے قبر کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو کہ آخرت میں کس سے کام پڑنے والا ہے ہمارا، کیا ہمارے خالو سے کام پڑے گا، خالو کام آئے گا اور بروزن بھالو، کیا ہمارے کوئی چچی مومانی کام آ جائے گی، ہماری بھابھی کام آ جائے گی، ہمارا جیٹھ دیور کوئی کام آئے گا، وہاں کس کو پکارو گے بھائی؟ وہاں تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، ماں بھی اپنے بیٹے سے بھاگے گی دوستو، ماں جیسا رشتہ جب بھاگے گا تو اور کون سا رشتہ کام آئے گا وہاں؟ اس وقت کو یاد کریں اور خدا خدا رہا نگاہوں کی ہم حفاظت کریں، گناہوں کو ہم چھوڑیں، وہاں جانے پیش کر دیں، ہم سے اتنا بھی نہیں ہو رہا. دل مرشد فرماتے تھے، نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. اصل اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں کہ ان کا دل کیسا ہے، یہ ہم پر مرتے ہیں یا ان مرنے والی لاشوں پہ مرتے ہیں.
احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، سبق لے کے پابند دستور ہوں گا. مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا.
جدا نہیں، فراق نہیں، فاصلہ نہیں ہوگا جس کا دل مدینے میں ہے. دل مدینے ہونے کی کیا علامت ہے؟ یہ علامت ہے کہ اچھل کود مچانا، شور مچانا، نعرے مارنا، عشق و محبت کے دعوے کرنا اور داڑھی واڑی کچھ نہیں، دفنے ڈھکے ہوئے، یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے کہ سر سے پیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء مبارک کی نقل کرے، اور گناہوں سے بچے، سنتوں کو اختیار کرے، نیک صحبتوں کو اختیار کرے. تو کیا ہے کہ اگر جس کا دل مدینے میں ہوگا تو پھر وہ کیا علامت ہوگی؟ کہ وہ سنتوں پر چل رہا ہوگا، یہ علامت ہے. گناہوں سے بچ رہا ہوگا، نمازوں کی پابندی کر رہا ہوگا، ذکر و اذکار کر رہا ہوگا، تلاوت کلام پاک کر رہا ہوگا، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع سے رہے گا. ہاں، یہ دوستو یہ بہت اہم چیز ہے جو آج ہمارے اندر سے تقریباً اٹھ چکی ہے، کہ اپنے مومن بھائی کے لیے جو ہے ہم بڑے آکرشوں دکھاتے ہیں اور چکر دے کے اس سے مال حاصل کرتے ہیں. کیا کہ کسی کے ایک بزرگ کا واقعہ ہم نے سنا، کہ وہ بزرگ جو ہے انہوں نے اپنے ملازم سے کہا، خادم سے، کہ بھئی ایک گھوڑا کوئی اچھی نسل کا دیکھ کے لاؤ. تو ایک شخص سے ان کو گھوڑا اچھی نسل کا مل گیا اور اس کو بھاؤ تاؤ کر کے 300 درہم میں وہ طے ہو گیا کہ 300 درہم میں یہ گھوڑا ہم بیچ دیں گے. تو وہ مالک کے پاس لے آئے ہم بزرگ کے پاس اور کہا کہ یہ صاحب ہیں، یہ گھوڑا ہے، 300 درہم میں ان سے بات ہو گئی، آپ 300 درہم ان کو دے دیجیے. انہوں نے دیکھا کہ یہ گھوڑا تو بہت اعلیٰ نسل کا ہے، تو یہ مہنگا ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم سب کو ہم 400 درہم دیں تو کیسا؟ کہا بھائی میں تو 300 میں دینا چاہ رہا ہوں، آپ 400 دینا چاہیں خوشی سے دے دیجیے. تو 400 کے بعد کہا کہ اگر یہ 500 میں دیں، گھوڑا بہت ہی اعلیٰ نسل کا تھا اور یہ بزرگ خدا پرست آدمی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی ہے، اس کو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، بیچارہ سادگی میں بیچ رہا ہے اتنے میں، تو ان سے برداشت نہ ہوا. دیکھو یہ ہوتی ہے میرے دوستوں مومن کی شان. تو پھر حتیٰ کے بڑھتے بڑھتے انہوں نے 800 درہم اس کے لیے، یہ مومن. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ کسی طرح مال کھینچ لو اور بڑے فنکاری سے مال کھینچتے ہیں اور پھر فخر سے دوستوں نے کہتے ہیں آج ہم نے ایسا چکر دیا ہے، اتنا کمایا، اس کو پتا ہی نہیں تھا ہم نے ایسا اس کو بیوقوف بنایا، اس سے ہم نے مال گھسیٹ لیا. یہ مومن کی شان نہیں ہے میرے دوست، خیر خواہی شان ہے. مومن جو ہے دوسرے مومن کا خیر خواہ ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ بھائی دل اس کا مدینے میں ہے جو پورے کا پورا شریعت کے مطابق ڈھلا ہوا ہو. دین یہ نہیں ہے، قلب مدینے میں وہ نہیں ہے جو قوالیاں گا رہا ہو، جو بینڈ باجے بجا رہا ہو، خلاف سنت چل رہا ہو، داڑھی مون رہا ہے، ٹپنے ڈھکے ہوئے، اور نہ نگاہوں کی حفاظت، نہ پردہ، اور نہ کوئی دوسرے احکامات کی پابندی. نہیں بھائی، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مدینے والے سے. مدینے والے سے تو تعلق اس کا ہے جو اپنے آپ اپنے سر سے پیر تک اپنے آپ کو اللہ والا بنانے کی فکر اور جستجو میں گھلا جا رہا ہے وہ ہے دل اس کا مدینہ.
مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا.
یعنی کہ وہ آدمی جو مدینہ شریف میں بظاہر نہیں ہے, جسم اس کا عجم میں ہے لیکن دل اس کا مدینے میں ہے, وہ اس شخص سے اچھا ہے جو مدینہ شریف میں ہے لیکن دل اس کا کہیں اور ہے.
مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا.
یہ کتھا سن لیجیے پھر ہم آپ کو سلام کریں گے. یہ بھی میرے حضرت کے اشعار ہیں.
دل تڑپتا ہے میرا سینے میں قلب جس کا نہ ہو مدینے میں تڑپتا ہے میرا سینہ.
بس نہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کاملہ سے ہم کو نواز دے، اور اولیاء اللہ کی صحبت اور ان سے خاص تعلق، اپنے مشائخ کی اتباع اور طریق کار کو مضبوطی سے پکڑنا، سب کا سب اور سنتوں کی اتباع اور اہتمام اور فکر اور جستجو، اور گناہوں سے نفرت اور گناہوں کو چھوڑنے کی مشقت اور مجاہدہ، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آج تھوڑا سا ذکر کا بھی ارادہ تھا تعلیم کے لیے، اور استحباب ہے. علامہ شاعرانی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کو یاد کرنا مستحب ہے، مگر یہ کوئی ایسا واجب فرض واجب سنت مقدم نہیں ہے، مستحب ہے، کبھی کر لیا کبھی نہیں کرا. تو ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی ہم پڑھیں گے، اور آواز کے ساتھ آواز ملانا ضروری نہیں بلکہ نہیں ملانا چاہیے، اپنا اپنا الگ ذکر کریں، اور ساتھ مل جائے اگر خود سے آواز تو کوئی حرج نہیں، لیکن ملائیں نہیں. اور اس طرح سے کلمہ شریف کے ذکر کریں. حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، کہ لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ کوئی رکاوٹ نہیں. ایک حضور نے فرمایا کہ نظر وہ ہے جو کونوں مکان سے پار ہو جائے اور جو روئے تاباں پر پڑے تو بیکار ہو جائے. اللہ سے ملاقات اگر عرش عالم اس کی تلوار، اس کی تلوار سے بھی تیز اس کی کاٹ ہے کلمہ شریف کی، یعنی گویا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے بندہ. دوستو جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو گویا اللہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اس کی لا الہ عرش عالم کو بھی پار کر جاتی ہے، اگر وہاں اللہ کو نہ پاتی تو اور آگے نکل جاتی. ہاں اسی کو فرمایا نظر وہ ہے جو کونوں مکان سے پار ہو جائے اور جو روح تابا پر پڑے، یعنی جب اللہ سے مل جائے تو بیکار ہو جائے، پھر آگے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. تو اس طرح سے پڑھیں کہ ہم جب لا الہ الا اللہ کہیں تو ہماری لا الہ الا اللہ عرش عالم تک پہنچ رہی ہے، اور وہاں سے ایک نور. جب الا اللہ کہیں گے تو ہلکا سا دھیان رکھنا ہے کہ الا اللہ جب کہیں گے، لا الہ کہا، ہماری لا الہ عرش عالم سے ملاقات کر رہی ہے، اللہ سے ملاقات کر رہی ہے عرش عالم کو پار کر کے. اور الا اللہ جب کہیں گے تو ہلکا سا دھیان ایسے کریں کہ عرش عالم سے ایک نور کا ستون نکل رہا ہے جو ہمارے قلب میں داخل ہو رہا ہے، اور درمیان درمیان میں 10-15 مرتبہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کلمے کو مکمل کر لیں گے. اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ کہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ 14 کے چاند کی مانند چمکتا ہوا اٹھائیں گے. اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ روزانہ ہم ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں کلمہ شریف کی، تو حدیث پاک کی روح سے اب نہ ہمیں نماز پڑھنی، نہ تلاوت کرنی، نہ کوئی کام کرنا، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مرشد نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو منہ اجالا کرنے والے اعمال یعنی نیکیوں کی توفیق دیں گے، اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے حفاظت کی توفیق دیں گے. اس طرح تو قیامت کے دن اس کا چہرہ 14 کے چاند کے مانند چمکتا ہوگا، ہے نا. تو اس تصور سے ہم کلمہ شریف پڑھیں، ہلکا سا دھیان کافی ہے، اور سر کو اپنے ضرب نہ دیں. میرے مرشد فرماتے تھے رحمتہ اللہ علیہ کہ اس زمانے میں قوا کمزور ہو گئے ہیں، دماغ پہ جھٹکا لگتا ہے تو دماغ کو مضر ہوتا ہے، اس لیے ایسے ایسے سر کو حرکت نہ دیں، ہلکا سا جھوم جائیں ایسے کر کے، بس ہلکا سا. جب لا الہ کہیں ہلکا سا دائیں جانے جھوم گئے، اور الا اللہ کہہ کر جو ہے واپس اپنی جگہ پر آ گئے. اس طرح کلمہ شریف ہم پڑھیں گے. اللهم صل علی سیدنا محمد مولانا محمد. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
نہیں ہو سکنا.
ایک بات دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ آواز کو ملانے کی کوشش نہ کریں, اپنا اپنا ذکر کریں, اگر مل جائے تو کوئی حرج نہیں. اور دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ سب کو لوگ حرکت دے رہے ہیں میرے منع کرنے کے باوجود. ذرا مشکل ہوتا ہے یہ, کیونکہ جس کو عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے مشکل سے چھوٹتا ہے, تو اس کا اہتمام کریں کیونکہ اس سے ضرر کا اندیشہ ہے. صحت کمزور ہو جائے گی, لوگوں کا دماغ ہو جائے گا, کہیں گے کہ پیر صاحب نے پاگل کر دیا, گھر والے بےچارے پریشان ہو جائیں گے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے. حضرت تو ہمارے طبیعت شناس تھے, مزاج شناس تھے, وہ تو روحانی طبیب بھی تھے, جسمانی طبیب بھی تھے. حضرت نے چہرے سے پہچان لیا کہ بہت ہی غصے والے ہیں. پوچھا کہ کیا آپ ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں؟ کہا حضرت میری تو ہر وقت زبان پہ ذکر رہتا ہے, ہر وقت میں ذکر کرتا رہتا ہوں. پوچھا کہ اچھا غصہ آتا ہے؟ حضرت غصہ تو میری ناک پہ رکھا رہتا ہے, اتنا غصہ ہے کہ اگر کوئی مجھے سلام کرتا ہے تو میں اس کو گالی دیتا ہوں, اتنا غصہ ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا کیا آپ لوگوں کو آپ گالی دیتے ہیں تو آپ پٹتے نہیں, کوئی جھگڑا نہیں؟ کہا حضرت آہستہ سے گالی دیتے. تو میں نے حضرت نے فرمایا کہ اگر یہی آپ کا حال رہا تو آپ زور سے بھی گالی دینا شروع کر دیں گے اور لوگوں سے پٹنا شروع کر دیں گے, تو دین کی بدنامی کیا فائدہ ہے نا. بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے کوئی پاگل مزدور جا رہا ہے تو یار صاحب یہ ان کا وظیفہ الٹا ہو گیا. وظیفہ الٹا کبھی نہیں ہوتا, اللہ کے نام کیسے الٹا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک. تو اس کو بس بات یہ ہوتی ہے کہ تحمل سے زیادہ ہم نے دوا کھا لی, خمیرہ تحمل سے زیادہ کھا لیا. ایک شخص نے جو ہے وہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو 1000 مرتبہ اللہ اللہ بتایا, باوجود ان کو اس میں مزہ آیا, شوق میں آ کر 24000 دفعہ کر ڈالا انہوں نے. 24000 بھائی اللہ کا نام ہے تو معمولی بات تھوڑی ہے, اللہ کا نام ہی لینا اتنا مطلب زبردست ہے. تو مزہ آیا انہوں نے شہد کی بات کر جو ہے وہ اس کو مانا نہیں, سوچا کہ اکثر لوگوں شیطان آ جاتا ہے, شہد کو کیا معلوم تو کتنے پہنچے ہوئے ہے نا. تو شہد کو جو ہے وہ چھوٹا دکھا دیتا ہے, اور شہد جس بصیرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ الو کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ شہد کی بصیرت کہاں پہنچی ہوئی ہے. دیکھ شہد کی بات ماننا چاہیے. بہرحال جب انہوں نے اتنا ذکر کر لیا تو دوڑتے ہوئے آئے تھانہ بھون اور کنویں میں کود گئے, چھلانگ لگا دی کنویں. اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا, لوگوں نے ان کو نکالا, پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ؟ کہا میں نے ذکر زیادہ کر لیا تھا, خوب پٹائی کرائی ان کی, خوب دھنائی کرائی. پھر اس کے بعد جب ان کا بھوت اتر گیا, پھر اس کے بعد ان کو فرمائش کی کہ بھائی آپ کو جب اتنا بتایا تھا آپ نے اتنا کیوں کیا؟ دماغ غیر متعلق ہو گیا. یہ دین تھوڑی ہے میرے دوستو, دین تو اعتدال کا نام ہے. تھوڑی کہ غالب علی الاحوال رہو, مغلوب ہونا کمال نہیں ہے, غالب علی الاحوال رہنا کمال ہے. تو اس لیے دونوں چیزوں کا دھیان رکھیں, شیخ کے بتائے ہوئے ذکر سے زیادہ نہ کریں, اور دوسرے یہ کہ میں نے بتایا کہ ایسے سب کو حرکت نہ دیں بلکہ ہلکا سے جسم کو حرکت دے دیں. نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر مزہ آئے تو ہلکا ہلکا ایسے دائیں طرف کو ہو گئے پھر واپس آ گئے ہلکا سا. اسی طرح دھیان بھی ہلکا لگانا ہے, جو میں نے مراقبہ بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے یہ دھیان رکھے, لا الہ کہتے ہوئے کہ ہماری اللہ یہ جو لا الہ ہے اور شہادت تک پہنچ رہی ہے, اور الا اللہ کہتے ہوئے یہ دھیان رکھیں کہ اس کا ایک نور کا ستون نکل رہا ہے اور شہادت سے ہمارے قلب میں داخل ہو. ہلکا سا دھیان رکھیں, کچھ زیادہ دماغ سوزی کی ضرورت نہیں ہے. لا إله إلا الله 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 لا فرمایا کہ منظور کالونی رند میں تو رہنا، ناظر کالونی میں مت رہنا. پھر فرمایا کہ اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے، دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا. اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے، دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، ہزاروں حسین شکلیں ہمارے ارد گرد کر رہی ہیں، بے حیائی کے جال پھیلے ہیں، نیٹ کہتے ہیں، موبائل ہے، لیکن ہم نے سارے یہ مہو خورشید کو توڑ ڈالا، تب کہیں جا کے دکھایا روخ زیبا تو نے، تب کہیں اللہ ملے گا میرے دوست. اور مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنو یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، دل کے کان سے سنو، خدا را دل سے سنو، صدق دل سے سنو، سچے دل سے سنو. سوچو تو مر کے کس کے پاس جانا ہے دوستو، کچھ تو اور ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو. فرماتے ہیں کہ سنو یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، میں ان پر مر مٹا، میں ان پر مر مٹا، میں ان پر مر مٹا، تب کہیں گلشن دل میں بہار آئے. آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، کہتے ہیں دل میں چین کیوں نہیں ہے، جبکہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی ذکر ہی سے اطمینان کیوں نہیں ہوتا ہم کو، اطمینان کہ گناہوں کے کانٹے چبھے ہوئے ہیں، وہ نکالنے کو ہم تیار نہیں ہیں. یہ بات ہے. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بند دعا کر دیجیے. اللهم اني اسالك بان اشهد ان انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ جو کچھ اس کا دیا اپنے انتہائی فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، ہم سب کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ گناہوں والی زندگی کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نیکیوں اور اعمال صالحہ کی والی زندگی اور سنتوں کے اتباع والی زندگی، کامل اتباع والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ اپنے پیاروں کی زندگی نصیب فرما، اپنے مقبول مقبولین کی زندگی عطا فرما، حیات باوفا عطا فرما، حیات باحیا عطا فرما، پاکیزہ حیات عطا فرما، پاکیزہ انفاس عطا فرما. اے میرے اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما، گندگیوں والی، بے حیائی والی، بے وفائی والی، بے غیرتی والی، نجاست گندگی والی زندگی سے اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما، پاکی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا لے. اے اللہ بغیر آپ کے جذبے کہاں کام بن سکتا ہے. اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، آپ نے تو قرآن پاک میں اعلان فرما دیا، اشارہ دے دیا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اے اللہ اپنے معیشات میں ہم سب کو داخل فرما لیجیے. اے اللہ تمام حاضرین کو، اے اللہ تمام غائبات، غائبین و غائبات، حاضرین و حاضرات اور غائبین و غائبات، اے اللہ سب کے سب مسلمانوں کے، اللہ آپ کے جذب کا ایک چھینٹا جذب کرنے کے لیے کافی ہے میرے اللہ، ایک چھینٹا اس دنیا میں اپنے جذب پر ڈال دے. اے میرے اللہ سارے عالم کو اپنا بنا لے، سارے عالم کو اپنا مجنو اور دیوانہ بنا لے میرے اللہ، نہ صرف دیوانہ بنا بلکہ دیوانہ گھر بھی بنا دے. اے میرے اللہ جو ہم کو دیکھے وہ بھی آپ کا دیوانہ بن جائے. اے میرے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابر تدریس نصیب فرما، جو بھائی بہن جس پریشانی میں مبتلا ہوں، اے اللہ اپنے فضل سے ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ان کی سب پریشانی کو دور فرما. مہلک بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اے اللہ ہر مہلک بیماری سے بلکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی مصیبت سے اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں. سب سے بڑی مصیبت، اے میرے اللہ، سب سے بڑا عذاب معصیت کا ہے، گناہوں کا ہے. اے اللہ ہر معصیت سے، ہر مصیبت سے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں حفاظت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ حفاظت نصیب فرما دیجیے. جس بھائی بہن کے رشتہ نہیں ہوا، اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک صالح رشتہ عطا فرما دیجیے. جو بے اولاد ہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیجیے. اے اللہ جو آپ سے مانگا وہ بھی عطا فرما دیں. اے اللہ اپنے کرم سے جو نہیں مانگا، مانگنا چاہیے تھا، وہ بھی عطا فرما دیں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبول عطا فرما دیجیے. اے اللہ ضرور بالضرور قبول فرما لیجیے. یا اللہ ضرور قبول فرما لیجیے. اے اللہ ضرور بالضرور قبول فرما لیجیے. اللہم بحرمت سید المرسلین شافع المذنبین رحمۃ للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.